الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم سورہ یوسف کی آیت 77 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں سیدنا یوسف کی سرگزشت یہاں پہنچ گئی تھی کہ ان کے بھائی بنیامین کے سامان سے انہی کا رکھا ہوا پیالہ برآمد کر لیا گیا اس پر ان کے بھائیوں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے یہ ظاہر ہے کہ ہر لحاظ سے ایک حدود سے متجاوز بات تھی ان کا بھائی تھا وہ اسے جانتے تھے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس نے بھی چوری کی ہو غلط فہمی ہو سکتی ہے یا غلطی سے کسی اور نے رکھ دیا ہوگا لیکن الزام لگانے میں انہیں ادنا توقف نہیں ہوا یہی بالعموم ان لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے جو اپنی عزت آبرو کے بارے میں تو بڑے محتاط ہوں گے اور بہت حساس بھی لیکن دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ منہ سے کیا بات نکال رہے ہیں جبکہ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کسی کے بارے میں بات کرتے وقت ہزار پہلو سے آپ کو سوچنا چاہیے مطمئن ہونا چاہیے سری شہادت ہونی چاہیے علم کے ذرائع سے کوئی بات آپ کے علم میں آنی چاہیے اس کے بعد بھی اس کا اظہار کسی ضرورت کے تحت کیا جائے گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو اظہار کا بھی کوئی موقع نہیں یعنی مجھے کیا پڑی ہے کہ میں دائیں بائیں کسی اٹھنے بیٹھنے والے کے بارے میں کوئی تبصرہ کرتا رہوں لوگوں کے عیوب ہیں ان کے ساتھ ہوں گے ہمارے اندر بھی بہت خامیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عیوب پر پردہ ڈالے لیکن جب آپ دنیا میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اظہار کیا جائے جیسے ہمارے فقہا بھی بہت اچھی مثالیں دیتے ہیں کہ کسی نے آپ سے مشورہ کر لیا اور یہ پوچھا کہ میں اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح کرنے والا ہوں آپ کے ہمسائے ہیں آپ جانتے ہوں گے یا عزیز ہے تعلق رہا ہے تو بتا دیجئے کیا خامی کیا خوبی ہے تو یہ ضرورت واقع ہو گئی اس طرح کی دسیوں ضرورتیں پڑ سکتی ہیں اسی طرح کی ضرورت سوسائٹی میں جو لوگ رہنمائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ان کے کردار اور سیرت کے بارے میں متنبہ کرنے کی پڑ جاتی ہے وہاں پر بھی وہی اصول ہوگا کہ وہ چیز آپ کا ذاتی مشاہدہ ہے آپ کا علم ہے آپ کو اس پہ اطمینان ہے علم کے جو ذرائع موجود ہیں دنیا کے اندر ان کی بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ ہے تو درست ورنہ یہ بہت بڑے گناہوں میں سے یعنی یہ کوئی بات چیت کر کے دائیں سے بائیں ایک چیز کو اڑا دینے کی چیز نہیں ہے یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے انسان کی جان مال اور عزت آبرو کو اور یہ عزت اور آبرو ہر ایک کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ہے کہ حرمت حاصل ہے کسی شخص کو اس پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے اسی اصول کو سامنے رکھ کر حتق عزت کے قوانین بنائے جاتے ہیں یعنی کسی آدمی کا یہ کام نہیں کہ وہ دوسرے کے بارے میں زبان کھولے اور اس بے احتیاطی کے ساتھ کھول دے اور جو اس کے منہ پر آئے کہہ دے چنانچہ حضور نے اسی لیے متنبہ فرمایا کہ کفا بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ دوسروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے وہ کوئی عالم ہے کوئی رہنما ہے کوئی عامی ہے تو پوچھو اس سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کی اگر وہ اس کے شواہد پیش نہ کر سکے تو تم حق رکھتے ہو کہ اس کو کہو کہ تم جھوٹے ہو آخری درجے کے جھوٹے ہو اس لیے کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو آگے بیان کرتے لوگوں کے بارے میں تو یہ چیز یہاں بھی ہوئی یعنی ایک واقعہ ہوا اور بجائے اس کے کہ وہ اس واقعے میں اس کی مدافعت کرتے انہوں نے آگے بڑھ کر یوسف پر بھی الزام لگا دیا۔ اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر میں بتا چکا ہوں کہ نوعیت معاملہ کیا تھی۔ اس کے آگے اب فرمایا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو فاثر رہا یوسف فی نفس ہی ولم یبدہا لہم، یہ سراسر تہمت تھی مگر یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا۔ یعنی ان کی جو صورت بن گئی اس وقت کہ یہ میرے سامنے کھڑے ہوئے میرے ہی بارے میں اس قدر جھوٹی بات کر رہے ہیں، تو رد عمل میں آ کے کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے دل ہی میں رکھا۔ یہ سراسر تہمت تھی مگر یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا، ان پر اسے ظاہر نہیں کیا۔ لم یبدہا لہم، البتہ دل میں انہوں نے کیا کہا، کالا انتم شرم مکانا واللہ عالم بما تصفون، بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کر رہ گیا کہ تم لوگ بڑے ہی برے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی تم جھوٹے ہو، تمہارے جھوٹے ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ایک شخص سے تمہیں بغض ہے، اس کے کینے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور اس کے بعد پہلے اس کی جان کے در پہ ہوئے، اس کو باپ سے الگ کیا، اس کو کنویں میں پھینکا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تمہیں کوئی تأسف نہیں ہوا، اس پر برسوں بیت گئے اور اب بھی کھڑے ہوئے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے چوری کی ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اس طرح کے لاخیرے لوگ جہاں بھی ہوں وہ یہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سراسر تہمت تھی مگر یوسف نے اس کو اپنے دل ہی میں رکھا، ان پر اسے ظاہر نہیں کیا، بس اپنے جی میں اتنی بات کہہ کر رہ گیا کہ تم بڑے ہی برے ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایوہ العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، یعنی جو بھائی کی مدافعت میں کہنا چاہیے تھا وہ تو کہنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ اب مسئلہ بالکل الٹ ہو گیا، جس زمانے میں تھے اس میں باپ کی جو حیثیت ہوتی تھی اس سے ہر شخص واقف ہے، تو انہوں نے درخواست کی، یعنی یوسف سے کہا، اے عزیز اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، سو اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس انسان ہیں۔ قالوا یا ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، یعنی درخواست کی انہوں نے کہ آدمی رکھنا ہے تو آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ظاہر ہم اکٹھے ہی آئے ہیں، سب بھائی ہیں، تو ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بات بھی اس پہ پوشیدہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس نے ہم سے عہد لیا تھا، ہم واپس لے جانے کے پابند ہیں، تو اس کو آپ بھیج دیجئے تاکہ باپ کے سامنے ہم سرخرو ہوں، ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ اب سامان تو برآمد ہو گیا ہے، بہرحال ہم خود ہی کہہ چکے ہیں کہ جس کے سامان سے نکلے گا اس کو رکھ لیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ درخواست کی۔ اس موقع پر یوسف بولے ہیں، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا من متاعنا عنده انا اذا لظالمون، یوسف نے کہا خدا کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کوئی ظلم کرنے کے لیے تو یہاں بیٹھے نہیں ہوئے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، خدا کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے۔ یعنی انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جس نے جرم کیا ہے یا جس کے پاس کوئی چیز پائی گئی ہے وہی پکڑا جائے گا، اس لیے ہم تمہیں نہیں رکھ سکتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یوسف علیہ السلام کی احتیاط ملحوظ رہے کہ جب انہیں مجبوراً بولنا پڑا، یعنی صورتحال سے تو وہ واقف ہیں اور یہ جو کچھ ہوا اللہ کی تدبیر سے ہوا، لیکن اب بات کرنا پڑ گئی اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسی درخواست کر دی جس کو یا رد کرنا تھا یا قبول کرنا تھا. جب انہیں مجبوراً بولنا پڑا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ہماری چیز چرائی ہے, یہ الفاظ نہیں کہے انہوں نے, بلکہ صرف یہ فرمایا کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے. تو نہایت محتاط الفاظ میں انہوں نے ان کی بات کو رد کر دیا. یہ اس توریے کی نہایت عمدہ مثال ہے جس پر اخلاقی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہمارے دین میں بھی اور دنیا میں جو مسلمہ اخلاقیات ہے اس میں بھی جھوٹ بولنا ایک بڑی برائی ہے, کوئی جھوٹی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں جس شخص پر الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ بھائی ہے, اعتماد میں ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑی دیر میں حقیقت واضح ہو جائے گی. لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کی زبان سے کوئی خلاف واقعہ لفظ نکلے, اس کی احتیاط کی ہے. یعنی یہ کہ وہ چھوڑ دیں ممکن نہیں ہے, اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب اہتمام کیا. ان کی بات مان لیں کہ بھائی کی جگہ کسی اور کو رکھ لیں تو ساری تدبیری غلط ہو جائے گی. تو اس مشکل وقت میں بھی ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ نہایت محتاط ہیں. اس کو توریہ کہا جاتا ہے, یعنی کسی نازک وقت میں اگر آپ کو کوئی ایسی بات کرنی پڑے کہ جس میں سچائی نہ بتائی جا سکے یا سچی بات کہنا ممکن نہ ہو, تو کم سے کم الفاظ میں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ سامع مغالطے میں تو مبتلا کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ میں بھی جھوٹ نہ ہو. یعنی واقعے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن الفاظ کے حد تک بھی انہوں نے یہ احتیاط کی. اس کی سب سے اچھی سب سے عمدہ مثال واقعہ ہجرت کی ہے, جب سیدنا صدیق کو یہ معاملہ پیش آ گیا کہ جیسے ہی غار ثور سے نکلے تو ایک چرواہا مل گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت خطرے میں تھے, وہ پیچھا کر رہے تھے رات کو, یہی اسکیم تھی قریش کی کہ سب مل کر بار ڈالیں گے. اس موقع پر یہ تو ممکن نہیں تھا کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طرح کی صورتحال کسی بھی شخص کو پیش آ سکتی ہے. تو اس چرواہے نے پوچھا کہ ان کو تو پہچان لیا اس نے کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ رجل یہدینی الطریق, آدمی یہ راستہ دکھاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ الفاظ دونوں پہلوؤں سے نہایت ہی خوبصورت الفاظ ہیں, لیکن راہ چلتے ہوئے یہ کہنا کہ راستہ دکھاتا ہے, مخاطب تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ سفر کے لیے کسی آدمی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں جو عام طور پر صحراؤں میں یا اسی طرح پہاڑی علاقوں میں ضرورت پڑ جاتی ہے. تو یہ تاثر انہوں نے دے دیا. تو یہاں بھی بالکل وہی کیا کہ کوئی غلط بات نہیں ہے, اس لیے کہ جو ساتھ تھا اس سے بڑا راستہ دکھانے والا کون ہو سکتا تھا. تو الفاظ ایسے استعمال کیے کہ وہ ایک پہلو سے حق ہیں, دوسرے پہلو سے مخاطب کے لیے مغالطہ بن گئے. تو سیدنا یوسف نے بھی یہاں یہی کیا, اس کو توریہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں, اس سے خدا کی پناہ, اس صورت میں تو ہم بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے. فلم مستیسو من ہو خلصو نجیا, اس کا یہ جواب سن کر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے, یعنی اب انہوں نے جو کہنا کرنا تھا کر لیا, اندازہ ہو گیا انہیں کہ یہ تو اب کوئی بات نہیں سنیں گے, تو خلصو نجیا, وہ الگ ہو کے بیٹھ گئے اور آپس میں مشورے کرنے لگ گئے کہ بھائی اب کیا کریں, باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں, یہاں یہ واقعہ پیش آ گیا ہے, تو اب جائیں باپ سے کیا کہیں کیا ہوگا. خلصو نجیا, آپس میں مشورے کی غرض سے الگ بیٹھ گئے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یعذن لی ابی او یحکم اللہ لی وهو خیر الحاکمین. ان کے بڑے نے کہا, قرآن مجید نے یہاں الفاظ استعمال کیے کالا کبیرہم, جبکہ اگر وہ عمر کے لحاظ سے بڑے کا ذکر کرنا چاہتا تو یہ کہتا کہ کالا اکبرہم, یہ نہیں کہا. اس پر میں نے لکھا ہے آیت میں اس کے لیے اکبرہم کا نہیں بلکہ کبیرہم کا لفظ آیا ہے. عربیت کی روح سے یہ علم و دانش اور عقل و رائے میں بڑے کے لیے بھی آ سکتا ہے، یعنی قرینہ ہو تو کبیرہم بڑے کو بھی کہا جا سکتا ہے عمر کے لحاظ سے، اور قرینہ ہو تو عقل علم دانش کے لحاظ سے بڑے کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو جی بڑے ہیں، ہم میں تو عقل کے لحاظ سے بڑے ہیں، علم کے لحاظ سے بڑے ہیں، دانش کے لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن اگر اکبر کا لفظ ہو تو پھر اکبر و سن نہیں ہوگا، یعنی عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ لہٰذا اس سے اگر یہوذا کو مراد لیا جائے تو زیادہ اقرب ہوگا، بائبل میں صراحت ہے کہ یہ مشورہ اسی نے دیا تھا، یعنی بائبل میں بھی یہ سارا قصہ آیا ہے، یہ سرگزشت بیان ہوئی ہے، وہاں یہ صراحت ہے کہ یہوذا نے مشورہ دیا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ عمر کے لحاظ سے سب سے بڑے نہیں۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے خدا کے نام پر تم سے پکا قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تقصیر تم سے ہو چکی ہے اسے بھی جانتے ہو، یعنی پہلے کیا کر چکے ہو یہ بھی معلوم ہے، اور اب ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، عہد کر کے آئے ہیں، قول و قرار کر کے آئے ہیں، یاد ہے نا یہ سب تم کو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو بھی جانتے ہو اور اس کو بھی جانتے ہو، لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ٹلنے کا نہیں، میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ تم جاؤ، جا کر ان سے پوچھو، اگر وہ تمہارے عذر کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر وہ مجھے آنے کی اجازت دیتے ہیں تو میں آؤں گا، ورنہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی اللہ فیصلہ کوئی کر دے وہ ٹھیک ہے، جو بھی ہو جائے گا، لیکن میں اپنے طور پر باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ، ان سے پوچھو جا کے۔ اس نے یہ کہہ کے جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر حاشیہ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بھائی دوسروں سے مختلف تھا، یعنی یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اس کا رویہ ان جیسا نہیں ہے۔ یوسف کو قتل نہ کرنے کا مشورہ بھی غالباً اسی نے دیا تھا، وہ گھر سے تو اسی لیے لائے تھے کہ یوسف کو مار ڈالیں گے اور اس کے بعد جا کے خون دکھا دیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن اس نے مشورہ دیا کہ کسی کنویں میں ڈال دو، ظاہر ہے اس میں ہمدردی موجود ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کو روک تو نہیں سکے آپ، لیکن کوشش کر کے آپ نے جان بچا لی کم سے کم، تو مشورہ غالباً اسی نے دیا تھا۔ چنانچہ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک کے بعد اب وہ دوسرے بھائی کو بھی کھونے کا مجرم بن کر باپ کے سامنے حاضر، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوا، اور اس نے یہ کہہ کے ان کو کہا کہ تم چلے جاؤ اور جا کر کہو، یجئوا الی ابیکم فقولوا ان یا ابانا ان ابنک سرق، تم اپنے باپ کے پاس جاؤ، یعنی تم لوگ چلے جاؤ، ہمت کرو اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین، ہم غیب کے نگہبان نہیں۔ میں نے کہا یہ بات جا کے ان کی خدمت میں عرض کرو کہ چوری تو پکڑی گئی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اس کے نتیجے میں اس کو وہاں رکھ لیا گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ اگلا جملہ وہ اس لیے بول رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، یہ بات بھی بتا دو ان کو کہ اس پر الزام لگا ہے، پکڑ لیا گیا ہے، میں غیب کا علم نہیں رکھتا اور نہ میں اس معاملے میں کچھ کہہ سکتا ہوں، اتنی بات بتائی جا رہی ہے آپ کو جتنی ہمارے علم میں۔ تو انہوں نے یہ پوری بات بیان کی کہ والد کو جا کر یہ بتا دیا جائے، میں نہیں جاؤں گا، پھر اس کے بعد وہ جو کہیں گے اس کے مطابق ہو جائے گا۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کنا للغیب حافظین، تم اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، ہم غیب کے نگہبان نہیں ہیں۔ وصل القرية التي كنا فيها، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے ہیں، جہاں ہم نے قیام کیا ہے، آپ چاہیں تو وہاں بھیج کے تحقیق کر لیں، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں اس کے گواہ موجود ہیں، آپ تحقیق کر لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بالکل سچے. یعنی یہ پوری بات جا کے انہوں نے کہا کہ والد کو بتا دو. تو اب یہ آئے، انہوں نے آ کے یہ ساری بات بتائی. اسی طرح کہا، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا، یہ ساری داستان سنی، تو انہوں نے کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اب یہ دیکھیے قرآن مجید نے اس میں وہ آئے، انہوں نے آ کے بات بیان کی، وہ وہیں رہے، یہ سب چیزیں حذف کر دی ہیں، اس لیے کہ اس کے مدعا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. تو آگے بات بڑھا دی ہے، یہ کہا کہ یہ اس نے کہا، انہوں نے آ کے یہی بات باپ کے سامنے دہرا دی. باپ نے یہ داستان سنی تو کہا نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی. یعنی انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ان کے باپ نے یہ داستان سنی تو کہا نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی. یہ کیا بات ہے جس پر انہوں نے کہا ہے بات بنا لی ہے؟ اس کا مدعا یہ ہے، اس کو میں نے واضح کیا ہے، یعنی یہ بات کہ بنیامین نے فی الواقع چوری کی ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے یہ بات تم نے بنا لی ہے. جیسے پہلے ایک بات بنائی تھی ویسے ہی بنا کے لے آئے ہو. یعنی یہ بات کہ بنیامین نے فی الواقع چوری کی ہے، درا حالے کہ یہ لوگ وہاں بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے بھائی کو جانتے ہیں، وہ کبھی چوری نہیں کر سکتا. یہ پیالہ شاید کسی اور نے رکھ دیا ہو، یا کسی غلطی سے وہ اس کے اسباب میں بند گیا ہو. پھر باپ کے پاس آ کر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بنیامین پر چوری کا الزام لگا دیا گیا ہے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. تو یوسف نے بھی یہی کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے بھی، اور اب سیدنا یعقوب نے بھی یہی کہا ہے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے. قرآن مجید نے سورہ نور میں یہ بتایا ہے کہ اگر تم کسی ایسی شخصیت سے واقف ہو جس کے علم سے، جس کے کردار سے، جس کے سیرت سے تمہیں بارہا سابقہ پڑ چکا ہے، تم جانتے ہو کہ وہ فلاں اور فلاں قسم کا کام نہیں کر سکتا، تو اگر اس پر کوئی الزام تمہارے سامنے لگایا جاتا ہے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ لے اڑو اس الزام کو؟ نہیں، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ سبحانہ کا حاضر بہتان و نظیم، یہی کہنا چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی چیز سچی ثابت ہو جائے گی تو کیا قیامت آئے گی؟ بتا دیں گے کہ بھائی ہم نے تو حسن ظن سے کام لیا تھا، واقعی مجرم ثابت ہو گیا. لیکن یہ کہ اڑتی ہوئی باتیں لے کر الزام لگانا، اور جو منہ میں آئے کہہ دینا، اور جس طرح چاہے بیان کر دینا، اس پر سخت تنبیہ کی ہے. اور یہ بتایا ہے اس سورہ میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کرم کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو یہ بہتان لگا دینا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس پر سخت عذاب آ جاتا. یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کسی شخص کی عزت حرمت کا احساس کیے بغیر آدمی ادھر ادھر سے کرائیں اور افواہیں سن کر پورے زور کے ساتھ کوئی بات بیان کرنا شروع کر دے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ نہ یوسف نے اس کو قابل اعتنا سمجھا، اس لیے کہ وہ تو واقف تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے بھی ادنا درجے میں اس کی تائید نہیں کی. انہوں نے جو بات بیان کی تھی رد کر دیا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی سوال نہیں. ان کے باپ نے یہ داستان سنی تو کہا نہیں، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بنا لی ہے. اور فرمایا کہ فصبر جمیل، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے. یعنی پہلے بھی تم نے ایک کہانی آ کے سنا دی، اب بھی سنا دی، لیکن بہرحال جس پروردگار پر میں ایمان رکھتا ہوں، اس نے اس طرح کے موقعوں پر جب آدمی بے بس ہو جائے اور کوئی راہ باقی نہ رہے تو صبری کی تلقین کی ہے. میرے لیے صبر جمیل ہی بہتی ہے. صبر جمیل یعنی جس میں جزا فضا نہ ہو، جس میں آدمی کوئی نوحہ نہ کرنے لگ جائے، جس میں اللہ تعالیٰ سے غلط کے طریقے کے شکوے نہ ہونے شروع ہو جائے. یعنی ایک استقامت کا رویہ، عزیمت کے ساتھ معاملے کو دیکھنا، اعلیٰ اخلاق پر قائم رہنا، وہ ساری چیزیں جب موجود ہوتی ہیں اور انسان جو اس کے بس میں ہے تدبیر بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے، تو اس کو صبر جمیل سے انہوں نے تعبیر کیا. خوبصورت صبر، یعنی صبر ہو اور پھر خوبصورت صبر ہو، فصبر جمیل، اس لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے۔ اصلہ وئیں یاتینی بہم جمیا انہو ہو العلیم الحکیم، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ یعنی انہیں نہ اس کا یقین ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اتنے برس گزر گئے ہیں، انہوں نے کہا لے آئے گا، جب اللہ چاہے گا تو آ جائے گا وہ بھی، اور یہ بھی آ جائے گا، یقیناً وہی علیم و حکیم ہے۔ اس پر حاشیہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب ابتدائی زمانے میں دیکھا تھا، یعنی جہاں سے یہ سرگزشت شروع ہوئی کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا ہے، یوسف علیہ السلام نے جو خواب ابتدائی زمانے میں دیکھا تھا، حضرت یعقوب اسے خدائی بشارت سمجھتے تھے۔ اسی وقت انہوں نے تبصرہ کر دیا تھا کہ یہ خواب معمولی خواب نہیں ہے، اس کے کچھ نتائج نکلنے والے ہیں، لہٰذا انہیں یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے، وہ اسے ملیں گے اور اس کا خواب پورا ہو کر رہے گا، یہ اسی یقین کا اظہار ہے، صاف صاف انہوں نے کہہ دیا۔ کیونکہ یہاں جتنے قرائن ہیں اور آگے بھی جو کچھ بیان ہوا ہے، وہ واضح ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو کوئی وحی نہیں کی، یعنی یہ نہیں ہوا، لیکن جو کچھ خواب انہوں نے سنا تھا اور جو عام عقلی قرائن موجود تھے، ان کی روشنی میں ان کا پورا اطمینان تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ بھی آئے گا اور میرا یہ بیٹا بھی واپس آئے گا، اس کے بارے میں یقین تھا کہ اللہ نے اس کے لیے جو چیزیں مقدر کر رکھی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی، لہذا یہ جو داستان سنا کر اس کو بھیڑیے کے حوالے کر چکے ہیں، یہ جھوٹی داستان ہے۔ اس کے بارے میں بھی یقین تھا کہ میرا بیٹا، اس کی سیرت، اس کے کردار سے میں واقف ہوں، وہ چوری نہیں کر سکتا، لہذا لازماً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اللہ اسے دور کر دے گا اور وہ بھی واپس آئے گا۔ یہ صحیح رویے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو سیرت اور کردار میں زوال آیا ہے، اس میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ برائی کے بیان کرنے، برائی کو دوسروں تک پہنچانے، برائی کو افواہ بنانے، اس معاملے میں جو ضروری احتیاطیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبروں نے بتائی ہیں، ہم ان کو بالکل ملحوظ نہیں رکھتے، خاندانوں میں نہیں رکھتے، باہمی کاروباری معاملات میں نہیں رکھتے، دوست احباب میں نہیں رکھتے، قومی سطح پر نہیں رکھتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاندان بھی برباد ہوتے ہیں، کاروبار بھی، آپ غور کر کے دیکھ لیں، 4 آدمیوں کے اکٹھے ہمارے ملک میں چلانے مشکل ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا کردار یہی چیز ادا کرتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملے میں جو منہ میں آتا ہے، جو سنی سنائی بات ہے، وہ کہتے بھی ہیں، بلکہ ہمارا ایمان بن جاتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد ہم اس یقین کے ساتھ وہ باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ادنا تردد بھی ہمیں نہیں ہوتا کہ ہم نے تو اس کی تحقیق نہیں کی ہے، یہ چیزیں تو سنی سنائی چیزیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کیا پروپیگنڈا ہے جس کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ انسانی سیرت کی ایک بڑی کمزوری ہے، جبکہ صحابہ کرام سے اور صالحین سے جو روایات ملتی ہیں، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بڑی احتیاط اس معاملے میں کرنی چاہیے، آخری درجے میں آدمی بات کو سمجھے، جانے، دیکھے، اس کے بعد پھر اگر واقعہ ہے، صحیح ہو گئی ہے بات، شواہد مل گئے ہیں، اور شواہد بھی ایک خاص درجے کے مل گئے ہیں، پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی شہادت دیں، اور وہ شہادت کب دیں؟ جب اس کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ شہادت کی ضرورت میں نے عرض کر دیا کہ ذاتی زندگی میں بھی پیش آ جاتی ہے، وہ اجتماعی زندگی میں بھی پیش آ جاتی ہے، لیکن پھر آپ کا علم صحیح علم ہونا چاہیے، وہ اسی طرح کا علم ہونا چاہیے جیسے کہ قاضی کا علم ہوتا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ تو نہیں چکا ہوتا، مشاہدے میں تو نہیں آئی ہوتی اس کے، لیکن اس کے سامنے جو شواہد آتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر وہ کسی کو سزا سنا دیتا ہے۔ اس درجے کے شواہد نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، بلکہ جب معارضہ کیا جائے، کوئی دوسرا آدمی آپ سے پوچھے، آپ کے ہم خیال لوگ تو بیٹھ کے داد دے رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، فلاں اور فلاں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، لیکن جس وقت آپ کسی کے معارضے کی زد میں آئیں گے، کوئی دوسرا آدمی جو آپ کی اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتا، وہ سوال کرے گا تو آپ کے پاس آئیں بائیں شائیں کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ روز مرہ کا تجربہ ہے, آپ کر کے دیکھ لیں, اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے سنا تھا, یہ وہاں سے سنا تھا, یہ تو فلاں جگہ آیا ہے. اور آپ جیسے جیسے سوال کرتے جائیں گے, آپ کے مخاطب کی اس معاملے میں بے شرمی کی حد تک ڈٹائی واضح ہوتی چلی جائے گی. یہ وہ افسوسناک چیز ہے جس کے بعد کسی قوم کو بھی اپنے بلند سر ہو کر اٹھنے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے. اس کردار اور سیرت کے ساتھ نہ افراد اپنی عزت پاتے ہیں نہ قومیں اپنی عزت پاتی ہیں. اقول و قولی حاضر وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.